بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب آخری مارکہ کا پارٹ نمبر 23 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں نسیم حجازی. یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی معلومات کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.qurtaba.org. آخری مارکہ باب نمبر 22 بہن اور بھائی. آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں, اسلام کے مبلغ کی بیوی مجھے زبیدہ کے نام سے پکارا کرتی ہے اور مجھے یہ نام پسند ہے. شام تک یہ دو نئے نام گاؤں کے ہر بچے اور بوڑھے کی زبان پر تھے. ایک ہفتے کے اندر اندر گاؤں کے نصف سے زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور مٹی کے سبوترے کی جگہ جہاں 8-10 آدمی نماز کے لیے جمع ہوا کرتے تھے ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی. رمبیر کے نوکروں میں شمبونات نے سبقت کی. جب اسے یہ معلوم ہوا کہ رمبیر اور شکنتلا مسلمان ہو چکے ہیں تو وہ سیدھا اسلام کے مبلغ کے پاس پہنچا اور اسے پوچھنے لگا, یوسف کا کیا مطلب ہے؟ مبلغ نے جواب دیا, یوسف ایک پیغمبر کا نام ہے. پیغمبر کون ہوتے ہیں؟ خدا اپنے جن بندوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے انہیں پیغمبر کہا جاتا ہے. یوسف کے کسی نوکر کا نام آپ کو یاد ہے؟ ان کے کسی نوکر کا نام تو مجھے نہیں معلوم, لیکن اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ مہاراج, میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سردار مسلمان ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنا نام بدل کر یوسف رکھ لیا ہے. میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ آپ میرا نام بھی تبدیل کر دیں. تو آپ پہلے مسلمان ہو جائیں, پھر کوئی نام سوچ لیا جائے گا. میں تیار ہوں. تھوڑی دیر بعد شمبونات محل میں واپس آیا اور تمام نوکروں کو جمع کر کے اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میرا نام ابراہیم ہے. ہر شخص اچھی طرح سن لے, اور اب اگر مجھے کسی نے شمبونات کہا تو اس کی خیر نہیں. 3. یوسف دن بھر یا تو مسجد کی تعمیر کے کام کی دیکھ بھال میں مصروف رہتا یا آس پاس کی بستیوں میں جا کر اسلام کی تبلیغ کیا کرتا تھا. زبیدہ گاؤں کے مبلغ کی بیوی سے قرآن کا درس لیا کرتی تھی. گاؤں کی نو مسلم عورتوں کے لیے اس کے محل کا دروازہ کھلا رہتا اور وہ بھی زبیدہ کے ساتھ قرآن پڑھا کرتی تھی. رات کے وقت سونے سے پہلے بہن اور بھائی دیر تک آپس میں باتیں کیا کرتے تھے, پرانے وقتوں کی باتیں. زبیدہ یوسف کو اپنے مصائب کی دور کی تفصیلات سنایا کرتی تھی اور وہ اس کے سامنے نندنا کی قید کے زمانے کے مختلف واقعات بیان کیا کرتا تھا. یوسف کی اکثر داستانوں میں عبد الواحد کا ذکر ضرور آتا تھا. بھائی کی طرف سے بے پناہ محبت اور عقیدت کے اظہار نے عبد الواحد کی شخصیت کو زبیدہ کے لیے اور زیادہ پرشکوہ بنا دیا تھا. آخری ملاقات کے بعد عبد الواحد اس کی آرزوؤں اور امیدوں کا مرکز بن چکا تھا اور وہ مستقبل میں اس کی دائمی رفاقت کے تصور سے سرشار رہا کرتی تھی. لیکن بعض اوقات بھائی کی باتیں سننے کے بعد وہ یوں محسوس کرتی جیسے وہ محض سپنوں کی دنیا میں جی رہی ہے. وہ اکثر سوچا کرتی عبد الواحد سرکشوں کی گردنیں جھکانے, گرے ہوں کو سہارا دینے, مظلوموں کے آنسو پونچھنے اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے پیدا ہوا ہے. وہ میری کسی خوبی سے متاثر نہیں ہوا. اگر میری جگہ کوئی اور لڑکی مصیبت میں گرفتار ہوتی تو وہ اسے بھی اپنی توجہ کا مستحق سمجھتا. ایسے خیالات سے اس کا دل تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا. پھر وہ پہلی ملاقات کا تصور کرتی اور اس کے دل میں اس قسم کے سوالات پیدا ہونے لگتے. وہ مجھے دیکھتے ہی تھوڑی دیر کے لیے مفوض سا کیوں ہو گیا تھا؟ یہ آشا کون ہے؟ اسے مجھے سوال کا جواب دینے سے انکار کیوں کیا تھا؟ ایک دن یوسف نندنا کے کسی قیدی کا حال سنا رہا تھا. زبیدہ نے جھجکتے ہوئے سوال کیا, بھیا عبد الواحد کی بیوی زندہ ہے؟ یوسف نے جواب دیا, ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی. زبیدہ نے قدرے جرت سے کام لیتے ہوئے کہا, اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. پوچھو. آشا کون تھی؟ یوسف نے حیران ہو کر کہا, تمہیں آشا کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ مجھے اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں. جب آپ کے دوست نے پہلی بار مجھے دیکھا تو ان کے منہ سے بے اختیار آشا کا لفظ نکل گیا تھا. پھر انہوں نے پریشان سا ہو کر کہا تھا کہ تمہاری صورت کسی اور لڑکی سے ملتی ہے اور میری نگاہیں دھوکہ کھا گئی تھیں. پھر جب وہ یہاں آئے تھے تو میں نے صرف اس خیال سے کہ آشا شاید ان کی بیوی ہو ان سے پوچھنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے مجھے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ ابھی تم اس سوال کا جواب نہ پوچھو. جب تمہارا بھائی آئے گا تو وہ تمہیں آشا کے متعلق بہت کچھ بتا سکے گا. یوسف نے پوچھا, کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ تمہاری صورت آشا سے ملتی ہے؟ ہاں, یوسف نے قدرے توقف کے بعد کہا, انہوں نے مجھے خود آشا کی کہانی سنائی تھی اور یہ اس قدر دردناک ہے کہ تمہیں سن کر تکلیف ہوگی. میں ضرور سنوں گی بھیا. بہت اچھا, یوسف نے یہ کہہ کر عبد الواحد اور عائشہ کی داستان شروع کر دی۔ جب وہ اس المناک کہانی کا آخری حصہ سنا رہا تھا تو زبیدہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ عبد الواحد اب اس کے لیے ایک معمہ نہ تھا بلکہ ایک ایسا انسان تھا جسے اپنی تمام عظمت اور شوکت کے باوجود کسی کی محبت کے سہارے کی ضرورت تھی۔ کیا میں اس کی عائشہ بن سکتی ہوں؟ وہ اپنے دل سے بار بار یہ سوال پوچھ رہی تھی۔ بستر پر لیٹنے کے بعد اسے دیر تک نیند نہ آ سکی۔ عائشہ کا لفظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ پھر وہ سپنوں کی دنیا میں جا چکی تھی۔ وہ عائشہ تھی اور عبد الواحد کے ساتھ پہاڑوں، ندیوں اور آبشاروں کے دلکش مناظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد راجہ کے سپاہی ان کا تعاقب کر رہے تھے اور وہ ایک بلند پہاڑ پر دوڑ رہے تھے۔ وہ تھک گئی تھی، عبد الواحد اسے سہارا دے رہا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر ان کے سامنے ایک تاریک کھٹ تھی اور آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ پھر راجہ کے سپاہی انہیں پکڑ کر کالی دیوی کے سامنے لا رہے تھے۔ ایک محیب انسان چھرا لیے کھڑا تھا، وہ چلا رہی تھی، ہمیں چھوڑ دو بھگوان کے لیے، ہمیں چھوڑ دو۔ چار، ایک روز دوپہر کے وقت یوسف ہانپتا ہوا اپنی بہن کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے بلند آواز میں کہا، زبیدہ زبیدہ وہ آ گئے ہیں۔ کون؟ زبیدہ نے چونک کر سوال کیا۔ عبد الواحد، مجھے بھی ان کا پیغام ملا ہے، وہ غزنی سے قنوج پہنچ گئے ہیں اور میں کل ان کے پاس جا رہا ہوں۔ زبیدہ کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھا۔ آپ واپس کب آئیں گے؟ اس نے پوچھا۔ یوسف نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ انہوں نے آپ کو بلایا ہے؟ نہیں، انہوں نے اپنے ایلچی کو صرف میرا پتہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ایلچی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اگر بہت زیادہ مصروف نہ ہوتے تو خود یہاں آتے۔ اب میں انہیں یہاں آنے کی دعوت دینے جا رہا ہوں، مجھے ان سے ایک کام بھی ہے۔ کیسا کام؟ زبیدہ نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ یوسف نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، زبیدہ، میں جب بھی تمہارے متعلق سوچتا ہوں میرے خیالات ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد عبد الواحد پر مرکوز ہو جاتے ہیں۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اس سے بہتر تمہارے مستقبل کا محافظ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے قدرت کا بہترین انعام ثابت ہوئے۔ میں جانے سے پہلے تم سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ زبیدہ نے جواب دینے کے بجائے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ یوسف نے قدرے توقف کے بعد کہا، زبیدہ، تمہیں میرے انتخاب پر اعتراض تو نہیں؟ زبیدہ کچھ کہے بغیر اٹھی اور بھاگتی ہوئی برابر کے کمرے میں چلی گئی۔ یوسف کچھ دیر تک کرسی پر بیٹھا رہا، پھر اس نے کہا، زبیدہ زبیدہ ادھر آؤ۔ زبیدہ جھجکتی اور سمٹتی ہوئی دوبارہ اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ اس کی نگاہیں زمین میں گڑی جا رہی تھیں اور گالوں پر حیا کی سرخ و سفید لہریں رقص کر رہی تھیں۔ یوسف نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہا، زبیدہ، رامناتھ اور روپتی کو اب تک یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، میں ان کے متعلق پریشان ہوں۔ اگر مجھے تمہارے متعلق ایک دن پہلے اطلاع مل جاتی تو میں ان کے ساتھ آتا۔ اب مجھے ڈر ہے کہ وہ کاٹیاواڑ کی حدود سے گزرتے ہوئے گرفتار نہ کیے گئے ہوں۔ اگر وہ میری غیر حاضری میں یہاں پہنچ جائیں تو ان کا خیال رکھنا، رامناتھ میرا محسن ہے، اس نے میری جان بچائی تھی۔ ممکن ہے وہ کامنی کو بھی اپنے ساتھ لے آئے، کامنی بہت مظلوم ہے، اسے یہ احساس نہ ہونے دینا کہ دنیا میں اس کا کوئی نہیں۔ آپ فکر نہ کریں بھیا، میں بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ یوسف نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا میں اب جاتا ہوں۔ بھیا، زبیدہ نے جھجکتے ہوئے کہا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ نہیں، پوچھو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اب نرملا کہاں ہے؟ میں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ سومناتھ سے کہاں گئے ہیں، لیکن تمہیں اس کا خیال کیوں آیا؟ بھیا، مجھے بار بار یہ خیال آتا ہے کہ وہ آپ کی طرف سے بہتر سلوک کی حقدار تھی۔ گاؤں کی عورتوں نے مجھے بتایا ہے کہ میرے روپوش ہونے کے بعد وہ مندر میں جا کر میرے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی۔ جے کرشن نے اس کے مجبور کرنے پر میرا سراغ لگانے والوں کے لیے انعام مقرر کیا تھا۔ اس نے آپ کی جان بچانے کی بھی کوشش کی تھی۔ نوکرانیوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس کے آنسو اس وقت تک خشک نہیں ہوئے جب تک اسے یہ خبر نہیں مل گئی تھی کہ آپ جان بچا کر نکل گئے ہیں۔ پھر جب اس نے یہ محل چھوڑا تھا تو وہ رو رہی تھی۔ بھائی جان، جب وہ یہاں تھی تو کیا آپ کے دل میں کبھی یہ خیال آیا تھا کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے؟ یوسف نے جواب دیا، اس وقت میں یہی سوچ سکتا تھا کہ وہ جے کرشن کی بیٹی ہے، اور اب اس کے متعلق سوچنے سے کیا فائدہ؟ ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں۔ یوسف یہ کہہ کر اٹھا اور سفر کا لباس تبدیل کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ پانچ، یوسف کو گئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ سپہر کے قریب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ زبیدہ ایک کمرے کے دریچے کے سامنے بیٹھی باہر جھانک رہی تھی۔ اچانک باہر برآمدے میں سے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور وہ مڑ کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ یوسف کمرے میں داخل ہوا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ زبیدہ، یوسف نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ زبیدہ بیٹھ گئی۔ یوسف نے اپنی کمر سے تلوار اتار کر دیوار کے ساتھ کھونٹی پر لٹکا دی اور زبیدہ کے قریب بیٹھ گیا۔ زبیدہ جھکی جھکی نگاہوں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا. یوسف مسکرایا اور اس کی کائنات مسرت کے کہکہوں سے لبریز ہو گئی. زبیدہ, یوسف نے کہا, اگلے چاند کی 5 تاریخ کو تمہاری بارات آ رہی ہے. مجھے عبد الواحد کے سامنے التجا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. جب میں نے کہا کہ میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں تو اس نے کہا, ٹھہرو, پہلے میری ایک درخواست سن لو. پھر اس کی باتیں سننے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس کی نگاہوں سے کوئی بات پوشیدہ نہیں. زبیدہ, تم ایک داسی نہیں بلکہ رانی کی حیثیت سے اس کے پاس جا رہی ہو. میرا ارادہ تھا کہ تمہاری شادی بڑی دھوم دھام سے کروں, لیکن عبد الواحد ایسے رسوم کو پسند نہیں کرتا. اس کے ہمراہ برات میں صرف 15-20 آدمی آئیں گے. عبد الواحد نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر سال اپنی رخصت کے دن یہاں گزاریں گے. شام تک یہ خبر آس پاس کی بستیوں میں مشہور ہو چکی تھی کہ یوسف کی بہن کی شادی قنوج کے فوجی گورنر سے ہونے والی ہے, اور مردوں اور عورتوں کی ٹولیاں یوسف اور زبیدہ کو مبارکباد دینے آ رہی تھیں. 11 دن بعد زبیدہ اپنے محل کی چھت پر کھڑی نئے مہینے کا چاند دیکھ رہی تھی. پھر ایک صبح وہ دلہن کا لباس پہنے محل کے کشادہ کمرے بیٹھی ہوئی تھی. گاؤں کی خواتین کے علاوہ قرب و جوار کے 9 مسلم اور غیر مسلم سرداروں کی بہو بیٹیاں اس کے گرد جمع تھیں. ایک کمسن لڑکی بھاگتی ہوئی اندرونی شہر میں داخل ہوئی اور اس نے بلند آواز میں کہا, بارات آ گئی. آن کی آن میں چند لڑکیاں بھاگ کر بالا خانے کی چھت پر چڑھ گئیں اور باقی عورتیں مکان سے باہر کھلے صحن میں جمع ہو کر بارات کا انتظار کرنے لگیں. محل کی ڈیوڑی سے باہر عوام کا ایک ہجوم کھڑا تھا. باراتی دروازے کے قریب پہنچ کر گھوڑوں سے اترے اور علاقے کے معززین انہیں پھولوں کے ہار پہنانے لگے. باراتیوں کی تعداد دولہا سمیت 15 تھی. ان میں سے 8 فوج کے افسر اور باقی قنوج کے باثر سردار تھے. جب یہ لوگ صحن میں داخل ہوئے تو عورتوں نے ملک کی رسم کے مطابق ایک راگ شروع کر دیا. برات مہمان خانے کے سامنے ایک وسیع شامیانے کے نیچے بیٹھ گئی. عبد الواحد اپنے لباس سے ایک ترک معلوم ہوتا تھا. شامیانے کے ارد گرد جمع ہونے والوں کی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں. تھوڑی دیر بعد جب نکاح کی رسم ادا ہو چکی تھی تو پڑوس کے ایک راجپوت سردار کی لڑکی زبیدہ کے کان میں کہہ رہی تھی, بھگوان کی قسم تمہارا پتی تو دیوتا معلوم ہوتا ہے. اگلی صبح کہار زبیدہ کی ڈولی اٹھا کر باہر نکلے تو یوسف کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو امٹ پڑے. دروازے سے باہر عبد الواحد اور اس کے ساتھیوں کو رخصت کرنے کے بعد یوسف محل کے اندر داخل ہوا تو اسے اپنے گرد و پیش کی ہر چیز اداس اور مغموم نظر آنے لگی. وہ کسی سے بات کیے بغیر بالائی منزل کے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر کے ایک کرسی پر بیٹھ گیا. میری بہن, میری شکنتلا, میری زبیدہ, وہ ایک بچے کی طرح سسکیاں لے رہا تھا. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. کون ہے؟ اس نے کہا. خادمہ نے آواز دی, مہاراج میں ہوں. کیا بات ہے؟ خادمہ نے جواب دیا, مہاراج ایک عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے. کون ہے وہ؟ میں اس وقت کسی سے نہیں مل سکتا. کسی نے نحیف آواز میں کہا. جی میں روپوتی ہوں. روپوتی؟ یوسف نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا. خادمہ کے ساتھ ایک نحیف اور لاغر عورت کھڑی تھی. یوسف چند ثانیہ پریشان سا ہو کر اس کی طرف دیکھتا رہا. پھر اس نے کہا, رامناتھ کہاں ہے؟ روپوتی کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا, مجھے معلوم نہیں, میرا خیال تھا کہ وہ یہاں پہنچ چکے ہوں گے. میں مندھیر سے ایک اور آدمی کے ساتھ یہاں پہنچی ہوں. بیماری کے باعث مجھے کئی جگہ راستے میں ٹھہرنا پڑا. اب تک انہیں یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا. مجھے ڈر ہے کہ وہ گرفتار نہ ہو گئے ہوں. یوسف نے کہا, آئیے اندر بیٹھ کر اطمینان سے بات کیجیے. روپوتی ایک کرسی پر بیٹھ گئی. یوسف نے سوال کیا, آپ ابھی یہاں آئی ہیں؟ نہیں, میں کل آپ کے گاؤں میں پہنچ گئی تھی, لیکن آپ اپنی بہن کی شادی میں مصروف تھے, اس لیے میں نے آپ کو پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا. ہم گاؤں کے ایک کسان کے گھر ٹھہر گئے تھے. آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ جے کرشن کا ایک نوکر ہے. کون سا جے کرشن؟ نرملا کا باپ. اگر وہ میری مدد نہ کرتا تو اب تک دوبارہ سومناتھ پہنچ چکی ہوتی. مجھے تمام حالات اطمینان سے سنائیے. یوسف یہ کہہ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور روپتی نے تفصیل سے اپنی سرگزشت بیان کر دی. یوسف دیر تک سر جھکائے دیکھتا رہا. پھر اس نے کہا, ان حالات میں رامناتھ کو آپ سے کئی دن پہلے یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا. مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس گیا ہو, لیکن آپ گھبرائیں نہیں, میں خود مندھیر جا کر اس کا پتہ کروں گا. جے کرشن کا نوکر کہاں ہے؟ روپتی نے جواب دیا, میں اسے دروازے کے باہر چھوڑ آئی ہوں. یوسف نے کہا, مجھے اگلے ہفتے اپنی بہن کو لینے قنوج جانا تھا. اب میں اسے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مندھیر جا رہا ہوں. وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے. میں تھوڑی دیر میں ان سے مل کر واپس آ جاؤں گا اور کل سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا. جے کرشن کے نوکر کا نام کیا ہے؟ گوبند رام. روپتی نے جواب دیا, میں اسے مہمان خانے میں بھیج دیتا ہوں. آپ یہیں آرام کریں, نوکرانی آپ کے لیے کھانا لے آئے گی. یوسف یہ کہہ کر باہر نکل گیا. دوپہر کے قریب یوسف واپس آ گیا اور اس نے روپتی سے کہا, میری بہن اگلے ہفتے واپس آ جائے گی. اگر عبد الواحد کو فرصت ہوئی تو وہ بھی اس کے ساتھ چند دن یہاں رہے گا. آپ کے علاج کے لیے کسی اچھے طبیب کی ضرورت ہے. میں نے عبد الواحد سے کہہ دیا ہے اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ قنوج پہنچتے ہی ایک تجربہ کار طبیب علاج کے لیے بھیج دیں گے. میں الگ صبح گوبند رام کو ساتھ لے کر مندھیر کی طرف روانہ ہو جاؤں گا. وہاں مجھے اس کی ضرورت پڑے گی۔ باب نمبر 23، دشمن کے گھر میں۔ شام کے وقت نرملا پائیں باغ میں گھوم رہی تھی کہ اچانک گوبن رام اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ خوف اور اضطراب کی حالت میں ادھر ادھر دیکھتی ہوئی آگے بڑھی۔ گوبن رام نے ہاتھ باندھ کر پرنام کرتے ہوئے کہا، میں روپتی کو وہاں چھوڑ آیا ہوں۔ نرملا نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، تم واپس کب آئے؟ میں ابھی یہاں پہنچا ہوں، سردار گھر پر نہیں تھے اس لیے میں خود ہی آپ کو اطلاع دینے آ گیا ہوں۔ میں نے رام ناتھ کے متعلق بہت بری خبر سنی ہے، اب اسے بچانے کی کوئی صورت نہیں۔ نہیں، اب اس کی مدد کرنا ہمارے بس میں نہیں، اور تم بہت دیر میں واپس آئے ہو۔ میں روپتی کے متعلق بہت پریشان تھی، اس کی بیماری کے باعث ہمیں راستے میں کئی دن رکنا پڑا۔ نرملا نے پوچھا، رندیر اپنے گھر میں تھا؟ گوبند رام نے جواب دیا، ہاں، اور اب وہ میرے ساتھ آئے ہیں۔ ایک ثانی کے لیے نرملا کی رگوں کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، رندیر تمہارے ساتھ آیا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ میں انہیں دھرمشالہ میں چھوڑ آیا ہوں۔ وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ رام ناتھ کا پتہ کرنے۔ تمہیں اس کی بہن کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ہے؟ جی ہاں، جس دن ہم وہاں پہنچے تھے اسی دن اس کی بہن کی بارات آئی تھی۔ اس کی شادی قنوج کے مسلمان حاکم سے ہوئی ہے۔ مسلمان سے؟ جی ہاں، رنبیر خود بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ تم نے یہ بات شہر میں کسی اور سے تو نہیں کہی؟ جی نہیں، آپ اطمینان رکھیں، میں یہ بات کسی پر ظاہر نہیں کروں گا۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم پتا جی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کرو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ رنبیر کو معلوم ہے کہ تم میرے پاس آئے ہو؟ ہاں، انہوں نے خود مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ نرملا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، تم انہیں میری طرف سے کہو کہ اگر آپ ابھی تک ہمیں قابل نفرت نہیں سمجھتے تو پتا جی کے گھر کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے، آپ کو دھرم شالہ میں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ میری دعوت قبول کر لیں تو انہیں وہاں لے آؤ، میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گی۔ گھر میں کوئی نوکر اگر ان کے متعلق پوچھے تو اسے کہہ دینا کہ انہیں گوالیار سے میرے ماموں نے کسی ضروری کام کے لیے پتا جی کے پاس بھیجا ہے۔ گوبند رام نے کہا، لیکن اگر ٹھاکر جی نے پوچھ لیا کہ آپ اس وقت گھر کیوں جا رہی ہیں تو؟ وہ سومنات گئے ہوئے ہیں، لیکن اگر وہ یہاں ہوتے بھی تو پتا جی کے گھر جانے کے لیے مجھے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ گوبند رام کو رخصت کرنے کے بعد نرملا نے محل کا رخ کیا۔ وہ اپنے دل میں بیک وقت مسرت، خوف اور اضطراب محسوس کر رہی تھی، اس کے پاؤں ڈگمگا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پالکی میں بیٹھی اپنے باپ کے مکان کا رخ کر رہی تھی۔ دو، نرملا ایک کمرے کے دروازے میں کھڑی سہن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پیارے لال تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے کہا، آپ نے مجھے بلایا ہے؟ وہ بولی، ہاں، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پتا جی ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے؟ جی، مجھے تو وہ یہی کہہ کر گئے تھے کہ وہ شام تک واپس آ جائیں گے، لیکن ممکن ہے کہ وہ دوسرے گاؤں کی فصل دیکھنے کے لیے چلے گئے ہوں اور آج رات وہیں ٹھہر جائیں۔ تم ابھی گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤ اور میری طرف سے یہ پیغام دو کہ ایک مہمان آیا ہے، اس لیے آپ ابھی گھر آ جائیں۔ مہمان کہاں ہیں؟ اب تم وقت ضائع نہ کرو، جلدی جاؤ، مہمان تھوڑی دیر تک یہاں پہنچ جائے گا۔ پیار لال نے کہا، آپ کو گوبند رام کے متعلق معلوم ہو چکا ہے؟ نرملا نے جواب دیا، ہاں، لیکن اب باتوں کا وقت نہیں، تم فوراً پتا جی کو لے کر یہاں پہنچنے کی کوشش کرو۔ پیارے لال کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن نرملا کے تیور دیکھ کر خاموشی سے استبل کی طرف چل دیا۔ نرملا کچھ دیر برآمدے میں ٹہلتی رہی، پھر کمرے کے اندر جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ رنبیر کے متعلق ہر لہجہ اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یوسف اور گوبند رام رام جے کرشن کے مکان میں داخل ہوئے۔ گوبند رام نے یوسف کے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی۔ جوڑی سے آگے ایک خادمہ کھڑی تھی، اس نے آگے بڑھ کر یوسف سے سوال کیا، آپ گوالیار سے آئے ہیں؟ یوسف اس سوال کا جواب سوچ رہا تھا کہ گوبند رام بول اٹھا، ہاں، انہیں اندر لے جاؤ، آئیے۔ یوسف نوکرانی کے پیچھے ہو لیا۔ وسیع ٹھہن سے گزرنے کے بعد وہ ایک برآمدے میں داخل ہوئے اور خادمہ نے ایک روشن کمرے کے دروازے کے سامنے رکتے ہوئے کہا، آپ اندر تشریف رکھیں، میں نرملا دیوی کو بلاتی ہوں۔ یوسف جھجکتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہر لہجہ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے دائیں ہاتھ دوسرا دروازہ کھلنے کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور اچانک اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نرملا دروازے میں کھڑی تھی۔ یوسف نے نگاہیں جھکا لی لیکن ایک تصویر بدستور اس کے دماغ کی سطح پر گھوم رہی تھی۔ تشریف رکھیے، نرملا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ یوسف دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ نرملا نے قدرے توقف کے بعد کہا، پتا جی آج فصل دیکھنے کے لیے گئے تھے، مجھے امید ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ یوسف نے کہا، آپ کو معلوم ہے میں کس لیے آیا ہوں؟ نرملا نے یوسف کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، ہاں، مجھے معلوم ہے، لیکن اب رام ناتھ کو بچانا کسی کے بس کی بات نہیں رہی، وہ سومناتھ کے پروہت کے قید میں ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ اب تک زندہ ہے؟ ہاں، وہ اس کو قتل نہیں کریں گے، وہ اسے ہر روز موت سے زیادہ بھیانک سزائیں دینے کے لیے زندہ رکھیں گے۔ وہ اسے یہ پوچھتے ہوں گے کہ روپتی کہاں ہے، اسے مندر سے نکالنے والے کون تھے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ آپ کا دوست ہے اور آپ کو اس کی وجہ سے بہت صدمہ ہوگا، لیکن کاش میں اس کی مدد کر سکتی۔ یوسف نے کہا، آپ نے اب تک جو کچھ کیا ہے اس کے لیے میں آپ اور آپ کے پتا جی کا احسان مند ہوں۔ آپ کے منہ سے یہ الفاظ میرے لیے بہت بڑا انعام ہے، میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ کہیے۔ میرے ساتھ وعدہ کیجیے کہ آپ سومناتھ میں رامناتھ کا پیچھا نہیں کریں گے۔ یوسف نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ اس وقت میں وہاں جا کر کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی دن مجھے اس بات کی امید ہو گئی کہ میں اپنی جان پر کھیل کر اپنے دوست کی جان بچا سکتا ہوں تو میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت اگر آپ وہاں جانے کے خطرہ مول بھی لیں تو بھی اپنے دوست کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ میرا فوراً وہاں جانے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن وہ دن بہت جلد آ رہا ہے جب سومناتھ کی دیواریں میرا راستہ نہیں روک سکیں گی۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھر نرملا نے اٹھتے ہوئے کہا، میں آپ کے لیے کھانا منگاتی ہوں۔ نہیں، کھانا میں نے شام ہوتے ہی کھا لیا تھا۔ تو میں دودھ لاتی ہوں۔ نہیں، ابھی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ نرملا مایوس سی ہو کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی اور اس نے کہا، مجھے آپ کی بہن کا سن کر بہت خوشی ہوئی، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اس کی شادی پر ایک تحفہ بھیجنا چاہتی ہوں۔ یوسف مسکرایا، آپ کا تحفہ اسے مل چکا ہے۔ کون سا تحفہ؟ وہ کنگن جو آپ وہاں چھوڑائی تھی۔ وہ میرے نہ تھے، نرملا کی آنکھوں میں آنسو چھڑک رہے تھے۔ یوسف نے کہا، آپ کے پتا جی ابھی تک نہیں آئے، میں جانے سے پہلے ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ نرملا نے جواب دیا، میں نے انہیں بلانے کے لیے نوکر بھیج دیا ہے، لیکن آج آپ نہیں جا سکتے۔ یہ آپ کا حکم ہے؟ نہیں، یہ التجا ہے، اگرچہ مجھے اب آپ سے التجا کرنے کا بھی حق نہیں رہا۔ یوسف کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اچانک اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک کھڈ کے کنارے پہنچ چکا ہے۔ اس کا ضمیر کہہ رہا تھا، یوسف سنبھل جاؤ، تم ماضی کو واپس نہیں لا سکتے، تمہارے درمیان ایک ناقابل عبور دیوار کھڑی ہے، تمہارے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے ہیں۔ اس نے کرک کی حالت میں آنکھیں بند کر لیں۔ نرملا شاید اس کے چہرے سے اس کے دل کی کیفیت کا اندازہ لگا چکی تھی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، رنبیر میری طرف دیکھو۔ یوسف کا سارا جسم کپ کپا اٹھا، اس نے گردن اٹھا کر نرملا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یوسف نے دوبارہ آنکھیں نیچی کرتے ہوئے کرب انگیز آواز میں کہا، نہیں نہیں، مجھے آپ کی طرف دیکھنے کا کوئی حق نہیں، زندگی میں ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں۔ میرا نام رنبیر نہیں، یوسف ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن میں ہر راستے میں آپ کا پیچھا کروں گی۔ یوسف کی مدافعانہ قوتیں پوری شدت سے بیدار ہو چکی تھیں۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، آپ مجھے بار بار یہ احساس دلانے کی کوشش نہ کریں کہ میں نے یہاں آنے میں غلطی کی ہے۔ نرملا نے کہا، میں آپ کو جانے سے نہیں روک سکتی، لیکن میں آپ کو ہمیشہ پکارتی رہوں گی۔ یوسف نے قدرے نرم ہو کر کہا، لیکن نرملا، اب تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، میرا مذاق نہ اڑاؤ رنبیر، میرے بلیدان کو شادی نہ کہو، مجھے اس سے نفرت ہے۔ یوسف کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی، کچھ کہے بغیر دروازے کی طرف بڑھا۔ نرملا چلائی، ٹھہرو رنبیر، مجھ سے روٹ کر نہ جاؤ، میں پگلی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ یوسف رک گیا، لیکن اس میں نرملا کی طرف دوبارہ آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ خادمہ ہانپتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کہا، نرملا دیوی، سردار جی مہاراج آ گئے ہیں۔ نرملا نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، انہیں یہاں لے آؤ۔ خادمہ نے مڑ کر دروازے سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، وہ آ رہے ہیں۔ یوسف تذبذب کی حالت میں کھڑا تھا۔ جے کرشن کمرے میں داخل ہوا، نرملا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ؟ جے کرشن نے کہہ کر اپنی نگاہیں یوسف کے چہرے پر گاڑ دیں۔ میں رنبیر ہوں۔ جے کرشن چمسانی بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر اس نے اپنا ہاتھ رنبیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے یہ امید نہ تھی کہ آپ کسی دن میرے گھر ایک مہمان کی حیثیت سے آئیں گے۔ یوسف نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کچھ دیر دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ تشریف رکھیے، جے کرشن نے کہا۔ یوسف کرسی پر بیٹھ گیا۔ جے کرشن اس کے قریب بیٹھ کر نرملا کی طرف متوجہ ہوا، بیٹھ جاؤ بیٹی، تم نے انہیں کھانا کھلایا ہے یا نہیں؟ نہیں پتا جی، یہ ہمارے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ یوسف نے کہا، میں نے یہاں پہنچنے سے پہلے کھانا کھا لیا تھا، لیکن آپ کا گلا دور کرنے کے لیے میں دودھ کے چند گھونٹ پینے کو تیار ہوں، میں بھی لاتی ہوں۔ نرملا یہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ جے کرشن اور یوسف کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر جے کرشن نے کہا، وہ لڑکی آپ کے پاس پہنچ گئی ہے؟ یوسف نے جواب دیا، ہاں، میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری بہن بھی گھر پہنچ گئی ہے۔ کب؟ وہ گوالیار پر مسلمانوں کے حملے کے فوراً بعد گھر پہنچ گئی تھی، مجھے سومناتھ میں ذرا دیر سے اطلاع ملی۔ وہ کہاں تھی؟ وہ گوالیار کے ایک غریب کسان کی پناہ میں تھی۔ جے کرشن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، آپ کو شاید میری بات پر یقین نہ آئے، لیکن بھگوان جانتا ہے میں ہر روز آپ کی بہن کے لیے دعائیں مانگا کرتا تھا، میری بیٹی کے ساتھ آپ نے جو مروت کی تھی وہ ایک پتھر کو بھی موم کر دینے کے لیے کافی تھی. آج میری آتما کو جو سکون نصیب ہوا ہے اس کا اندازہ شاید آپ نہ لگا سکیں. نرملا چاندی کے کٹورے میں دودھ لیے کمرے میں داخل ہوئی. یوسف نے اس کے ہاتھ سے کٹورا لے لیا اور دودھ پینے کے بعد واپس دیتے ہوئے کہا, اب تو آپ کو مجھ سے گلا نہیں رہا؟ نہیں, نرملا نے اپنے مغموم چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا. خاتمہ کمرے میں داخل ہوئی اور نرملا کے ہاتھ سے خالی کٹورا لے کر باہر چلی گئی. نرملا اپنے باپ کے اشارے سے اس کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گئی. یوسف نے کہا, میں رامناتھ کا پتہ لگانے آیا ہوں. جے کرشن بولا, مجھے اس کا بہت افسوس ہے. میں نے اسے خبردار کرنے کی کوشش کی لیکن میرے نوکر کی ذرا سی غفلت نے تمام کام بگاڑ دیا. اب وہ پروہت کی قید میں ہے. کاش میں اس کے لیے کچھ کر سکتا. پروہت کے سامنے اس ملک کے کسی بڑے سے بڑے راجا کو بھی دم مارنے کی ضرورت نہیں. رامناتھ کو اب صرف کوئی غیب کی طاقت ہی بچا سکتی ہے. یوسف نے کہا, سومناتھ کے آہنی دروازوں کو توڑنے والی قوت زہون میں آ چکی ہے. جس تلوار کو محمود غزنوی نے بے نیام کیا ہے وہ اس ملک میں سسکتی کراہتی اور دم توڑتی ہوئی انسانیت کی پکار کا جواب ہے. جے کرشن نے کہا, آپ کو یقین ہے کہ وہ سومناتھ تک پہنچے گا؟ مجھے یقین ہے. اور آپ کو ان قوتوں کا بھی اندازہ ہے جو اس کا راستہ روکنے کے لیے متحد اور منظم ہو رہی ہیں؟ ہاں. اور اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محمود سومناتھ کو فتح کر لے گا؟ ہاں, مجھے یقین ہے کہ اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. قدرت نے جس مقصد کی تکمیل کے لیے محمود غزنوی کو منتخب کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا. وہ ایک آندھی کی طرح آئے گا اور سومناتھ کے دروازے پر پہرہ دینے والی افواج اس کے سامنے تنکوں کا مدار ثابت ہوں گی. اپنی بیٹی کی زبانی روپتی کے حالات سننے کے بعد سومناتھ کے پروہت سے جے کرشن کی عقیدت نفرت میں تبدیل ہو چکی تھی, لیکن اس کے باوجود ابھی تک سومناتھ کے مندر اور اس کی مورتی سے اس کی عقیدت میں کوئی نمایاں فرق نہیں آیا تھا. اس نے گفتگو کا رخ بدلنے کی نیت سے کہا, میرا خیال ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں, اب آپ کو آرام کرنا چاہیے. نہیں, اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ اس وقت کہاں جائیں گے؟ میں اب واپس جانا چاہتا ہوں. جے کرشن نے کہا, حالات کچھ ایسے ہیں کہ میں آپ کو روک نہیں سکتا. پروہت کے جاسوس رامناتھ کے دوستوں اور ساتھیوں کی تلاش میں ہیں, خاص کر اس شہر میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. یوسف نے کہا, جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں. کہیے. کنوج کے راجا نے آپ کی جائیداد کا ایک حصہ چھین کر میرے پتا کو دے دیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو جائیداد ہمارے قبضے میں ہے آپ کو واپس لوٹا دی جائے. میری بہن بھی اس فیصلے میں شریک ہے. جے کرشن نے حیرت زدہ ہو کر پہلے نرملا اور پھر یوسف کی طرف دیکھا اور کہا, میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا. میرا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کا محل اور آپ کی زمین آپ کو واپس دینے کا فیصلہ کر چکا ہوں. جے کرشن نے مغموم لہجے میں کہا, رمبیر, میں پہلے ہی شرم اور ندامت کے بوجھ تلے پسا جا رہا ہوں. بھگوان کے لیے مجھے اور زیادہ شرمسار نہ کرو. یوسف نے پریشان سا ہو کر کہا, اگر آپ کو میری بات سے صدمہ ہوا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں, لیکن آپ کو میرے خلوص پر شبہ نہیں کرنا چاہیے. مجھے آپ کے خلوص پر شبہ نہیں, لیکن اس محل اور زمین کا ذکر میرے لیے ناقابل برداشت ہے. یوسف نے کہا, ہمیں ماضی کو بھول جانا چاہیے. آپ کی جائیداد میرے پاس امانت ہے, آپ جب چاہیں اسے واپس لے سکتے ہیں. لیکن وہ جائیداد مجھ سے آپ کے پتا جی نے نہیں بلکہ کنوج کے راجا نے چھینی تھی. اب اس پر میرا کوئی حق نہیں رہا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا اس پر کوئی حق ہے تو میں آپ کے لیے اس حق سے دستبردار ہوتا ہوں. نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آخری فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں. اگر آپ کسی دن اپنے وطن آنے کا فیصلہ کریں تو اپنی جائیداد کے متعلق آپ کو میرا وعدہ یاد دلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اب مجھے اجازت دیجیے. یوسف یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا. جے کرشن نے کہا, تھوڑی دیر بیٹھ جائیے, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یوسف بیٹھ گیا. جے کرشن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا, اس بات کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ تم ایک دن مجھے قتل کرنے کا ارادہ لے کر آئے تھے اور آج تم مجھے کنو جانے کی دعوت دے رہے ہو. میں اس تبدیلی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ یوسف نے جواب دیا, میں جس اندھیری رات میں بھٹک رہا تھا وہ گزر چکی ہے اور اب میں آپ کو صبح کی روشنی میں دیکھ رہا ہوں. اس وقت میرے سامنے میرے باپ کا قاتل نہیں بلکہ وہ انسان ہے جس نے ایک بے قص لڑکی کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے سے بھی دریغ نہیں کیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میں اپنے لیے کوئی زبردست خطرہ محسوس کرتا تو شاید میں روپتی کی مدد کے لیے آمادہ نہ ہوتا. سومناتھ کے دیوتا کی ناراضی مول لینے سے زیادہ خطرناک بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ میں نے سومناتھ کے خلاف بغاوت نہیں کی. میرا مقصد روپتی کو پروہت کے ظلم سے بچانا تھا. وہ دن دور نہیں جب آپ سومناتھ کے مندر کو اس کے پروہت سے کہیں زیادہ قابل نفرت سمجھیں گے. میں نے نندنا کے قید خانے میں جس آفتاب کی روشنی دیکھی تھی وہ یہاں بھی نمودار ہونے والا ہے. میں روشنی دیکھنے کے بعد بھی کچھ عرصہ اپنے توہمات کی تاریکیوں میں بھٹکتا رہا. آپ بھی شاید یہی کریں. لیکن وہ دن دور نہیں جب میرا اور آپ کا راستہ ایک ہوگا. میری طرح آپ کو اس وقت تک سکون نصیب نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ان گنت دیوتاؤں سے منہ موڑ کر اس خدا کی عظمت اور تقدیس کے سامنے سر نہیں جھکا دیں گے جو زمین اور آسمان کا خالق ہے, شاہد میں کوئی شریک نہیں، وہ بت جن کی آڑ میں صدیوں سے ایک انسان نے دوسرے انسان کا شکار کھیلا ہے ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گے، انسانیت کا بول بالا ہوگا، چھوت اور اچھوت ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہوں گے، انسان اپنے رنگ اور خون سے نہیں بلکہ اعمال سے پہچانا جائے گا۔ یہ پاٹ ختم ہوا، بقیہ حصہ اگلے پاٹ میں سنیے۔